الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه بھئی پنکھا بند کرا دے. بزرگان محترم اور برادران عزیز, زندگی طرح طرح کے مشاغل میں اور مصروفیات میں اور مسائل میں گزر رہی ہے. یہ پورا ہفتہ, بلکہ ایک ہفتے سے بھی کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے, دینی مدارس کے بڑے بڑے اجتماعات کا ہفتہ تھا. حرمین شریفین سے یا میری حاضری ہوئی 19 دن کے سفر کے بعد تکان بھی اتارنے کا موقع نہیں ملا تھا, نیند بھی پوری کرنے کا وقت نہیں ملا تھا کہ اگلے ہی دن ملتان جانا پڑ گیا. وہاں بہت بڑا عظیم الشان جلسہ تھا جس میں تمام پورے پنجاب کے تمام دینی مدارس جو وفاق المدارس سے متعلق ہیں, ملحق ہیں, ان کا اجتماع تھا. اور اصل بنیاد اس کی یہ تھی کہ جن طلبہ نے اعزازی اور امتیازی نمبر حاصل کیے ہیں امتحانات میں, ان کو ان کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کے لیے انعامات دیے جائیں. اور ساتھ ہی یہ مقصد بھی تھا کہ دینی مدارس کا تعارف کرایا جائے. آج کل دینی مدارس کی محبت کرنے والے بھی الحمدللہ بہت ہیں, لیکن اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے بھی بہت ہیں اور ان مدرسوں کے خلاف بدگمانیاں رکھنے والے بھی بہت ہیں. تو دوسرا بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ دینی مدارس کا تعارف کرایا جائے. چنانچہ ملتان میں اسٹیڈیم میدان میں بہت بڑا جلسہ ہوا اور اس میں بھی مجھے جانا پڑا. وہاں سے آنے کے بعد یہاں الحمدللہ دارالعلوم میں بہت بڑا اجتماع پورے سندھ کے مدارس کا ہوا. ملتان میں پنجاب کے مدارس کا تھا, یہ پورے سندھ کے مدارس کا تھا, اور اس میں پورے سندھ کے اساتذہ طلبہ, خاص طور سے وہ طلبہ جو جن کو انعامات ملے تھے ان کو شیلڈیں دینی تھیں, انعامات دینے تھے, وہ سب جمع ہوئے. ابھی یہیں کے کاموں کی ذمہ داریوں سے فراغت نہیں ہوئی تھی, رات کے 10 بجے تک تو انہی کاموں سے متعلق لگے رہے, اور صبح سویرے پھر فوراً کوئٹہ جانا پڑ گیا. اور وہاں کوئٹہ میں اگلے دن منگل کو بلوچستان کے تمام دینی مدارس کا اجتماع تھا, اور اس میں بھی انعام یافتہ طلبہ کو اعزازات دیے جانے تھے. تقریریں بھی تھیں, بیانات بھی تھے, بہت عظیم الشان جلسہ وہاں بھی ہوا. وہاں سے آ گئے ہم اور صرف رات گزار کر اگلی صبح کو پرسوں پھر پشاور جانا پڑ گیا. کل وہاں پشاور میں، بلکہ رات میں پشاور جانا پڑا ہمیں، اور دن بھر پشاور میں وہاں بہت عظیم الشان جلسہ تھا. وہاں صبح سرحد کے مدارس جمع تھے اور ان کے طلبہ کو انعامات دیے گئے اور اہم تقریریں اور بیانات ہوئے. رات کوئٹہ سے کوئی یہاں کل رات فراغت ہوئی شام کو وہاں سے پشاور سے، یہاں کے لیے کوئی فلائٹ نہیں تھی کراچی کے لیے، اسلام آباد جانا پڑا شام کو. اور پھر ہمارے پی آئی اے کے جہاز آج کل رات کو 10 بجے وقت تھا اس کا، اور وہ ٹلتا چلا گیا ایئرپورٹ پر، بیٹھے رہے 2:30 بجے 12:30 بجے جہاز چلا، گھر پہنچے تو 3:30 بج رہے تھے رات کے. مگر یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، نیت ٹھیک رکھے. اور بات یہ ہے کہ ضرورت بھی ہے کہ دینی مدارس کا تعارف ہو. یوں تو الحمدللہ دین کے بہت سارے کام ہیں، تبلیغ بھی بہت عظیم الشان کام ہے، اور جہاد بھی بہت عظیم الشان کام ہے، اور نظام حکومت کو اسلامی بنانا یہ بھی بہت عظیم الشان کام ہے. لیکن تمام کاموں کی جڑ اور سب کاموں کی بنیاد یہ پڑھنا پڑھانا ہے، تعلیم و تعلم ہے، پڑھنا پڑھانا. اور یہ کام الحمدللہ دینی مدارس انجام دے رہے ہیں. اور یہ مدرسہ اس دن سے شروع ہو گیا تھا جس دن غار حرا میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تھے اور کہا تھا اقرا، پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ آپ امی تھے، آپ نے پڑھنا لکھا نہیں سیکھا تھا. بڑی حکمت تھی اس میں تاکہ لوگ یہ تہمت نہ لگا سکیں کہ انہوں نے کسی اور سے سیکھ لیا یہ لکھنا پڑھنا اور قرآن. تو قرآن نازل کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ کو امی رکھا گیا. آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھ نہیں سکتا ہوں. جبریل امین نے پھر کہا کہ پڑھیے اقرا، آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ ما انا بقاری. پھر تیسری مرتبہ جبریل امین نے پھر کہا کہ اقرا. اچھا، اور ہر مرتبہ اپنے سینے سے لگا کر، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھیجتے تھے جبریل امین. تیسری یا چوتھی مرتبہ بھی جب آپ نے یہ جواب دیا تو جبریل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ پہلی وحی تھی. کون سے حکم سے شروع ہوئی؟ اقرا، پڑھیے. بسم ربک الذی خلق، اس ذات کے نام سے پڑھیے. آپ خود نہیں پڑھ سکتے، ہم پڑھوائیں گے. اور لکھا ہوا پڑھنا تو امی کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لکھنا پڑھنا جانتا نہیں، لیکن زبانی سن کر تو پڑھوا سکتا ہے. تو آپ نے جو فرمایا تھا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے اوپر ایک روب اس کی کیفیت سوار تھی، کیونکہ آپ غار حرا میں تنہائی میں تھے. جبریل امین اچانک غار حرا کے اندر آ گئے، اور نہ انسانی شکل میں تھے پوری طرح، نہ پوری طرح اپنی اصلی شکل میں تھے. ایک ہیبت اور روب تاری تھا. تو حکم ہوا کہ اقرا، پڑھیے. بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے. خلق، جس نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا یہ نہیں بتایا کس کو پیدا کیا. اور یہ اس واسطے ہوتا ہے قرآن حکیم میں یہ بتانے کے لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا مفعول کوئی ایک چیز نہیں ہے، مخلوق ایک چیز نہیں ہے، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، تیرا رب ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. تو آپ کی زبان میں پڑھنے کو بھی پیدا فرما دے گا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ہے جمے ہوئے خون سے. خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پھر حکم ہوا اقرأ پڑھیے، وربک الاکرم، اور تیرا رب تو بہت کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے لوگوں کو تعلیم دی ہے، تعلیم کا ذکر بھی آ گیا، پہلے تھا اقرأ پڑھیے، پھر حکم تھا، اب ہے کہ بتایا کہ جس نے تعلیم دی ہے. پھر کس چیز سے تعلیم دی؟ بالقلم، قلم سے تعلیم دی، قلم کا ذکر بھی اسی وحی میں آ گیا. علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ باتیں بتلائیں، اللہ نے علم دیا ان چیزوں کا جس کو انسان جانتا نہیں تھا. یہ پہلی وحی ہے، پہلا مدرسہ ہے. وحی لانے والے جبریل امین علیہ السلام ہیں، اور وحی جن کے پاس بھیجی گئی، قرآن کی پہلی آیات بھیجی گئیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور آپ پھر آپ کے اوپر ایک خوف طاری تھا، عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا تھا، پھر وحی کا ایک ثقل ہوتا تھا، وحی بہت بھاری چیز تھی، تفصیلات کبھی ہوگا بیان کریں گے. وحی اتنی بھاری ہوتی تھی آپ کے اوپر کہ ایک مرتبہ آپ اونٹ پر سوار تھے، اسی حالت میں وحی آنی شروع ہوئی تو اونٹ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکا، بیٹھ گیا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور میری ران کے اوپر آپ نے اپنے سر کو ٹیکا ہوا تھا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ بے تکلف رہتے تھے. تو لیٹ گئے اور نواز دیا آپ شاگرد کو کہ اس کی زانو پر، ران پر اپنا سر مبارک رکھ دیا، لیٹے ہوئے تھے. فرماتے ہیں وہ صحابی کہ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، ہونے لگی، تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا ثقل ہوتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، سخت ترین سردی کے زمانے میں، مدینہ طیبہ میں سردی بہت سخت ہوتی ہے، سخت ترین سردی کے زمانے میں آپ کے اوپر لرزہ طاری ہوتا تھا اور آپ کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا. تو وہی اتنی ثقیل چیز تھی. تو یہ کیفیت گزری ان کے قلب مبارک پر، چنانچہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اس کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے اس موقع پر بھی آپ کا شق صدر کیا گیا تھا، سینہ چیر کر قلب مبارک میں کا عمل کیا گیا تھا تاکہ آپ کو دل میں وہ قوت پیدا ہو جائے جو وحی کے ثقل کو برداشت کر سکے. اس کیفیت میں واپس آئے ہیں غار حرا سے، کتنا اونچے پہاڑ پر تھا وہ، وہاں سے تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر میں لپیٹ دو. آپ کو سردی لرزہ تاری تھا، سردی لرزہ تاری تھا، آپ کو لپیٹ دیا گیا. اللہ کو یہ بات ایسی پسند آئی کہ پوری سورت نازل کر دی، بعد میں سورہ مزمل. مزمل کہتے ہیں اسی کو جو چادر میں لپیٹ، جسے چادر میں لپٹ گیا ہو، اے چادر میں لپٹنے والے، یا ایھا المزمل. غرض، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ آیتیں سنائی، پڑھنا پڑھانا شروع ہو گیا. سب سے پہلی شاگرد اس امت کی کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. سب سے پہلے استاد تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر یہ رفتہ رفتہ یہ تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا، آگے مزید ڈھائی سال تک تقریباً کوئی اور وحی نازل نہیں ہوئی، اسی وحی کو آپ سناتے رہے خاص خاص لوگوں کو، ابو بکر صدیق کو سنائی، علی مرتضیٰ کو سنائی اور دوسرے حضرات کو سنائی، بلال حبشی کو سنائی، مشرب اسلام ہوئے، میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ کچھ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا، یہ قافلہ بننا شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ جب ڈھائی سال تقریباً گزر گئے تو پھر یا ایو المدثر نازل ہوئی، اس کا بھی خاص واقعہ ہے۔ آپ جیاد کے پاس، محلہ جیاد اب مسجد حرام کے بالکل برابر میں، وہاں سے جا رہے تھے، اس زمانے میں وہ وادی تھی، وہاں پہاڑ تھا، جبریل امین اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے جس میں پوری افق کو بھر رکھا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، قرآن نے اس کا ذکر کیا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى، لمبا قصہ ہے۔ غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اب حکم آیا، یا ایو المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے مدثر، ہاں کیا ہوا؟ یہ پھر آپ پر لرزہ طاری ہوا، خوف اور سردی کی کیفیت میں گھر پہنچے اور آپ نے حضرت خدیجہ سے اور گھر والوں سے کہا کہ دسرونی، دسرونی کا معنی بھی یہی ہے کہ کسی کمبل وغیرہ میں مجھے لپیٹ دو، تو آپ کو لپیٹ دیا گیا۔ تو اب آیت نازل ہو، یا ایو المدثر، ایک لپٹنے والے، قم فانذر، تم لیٹ گئے ہو اب اٹھ کھڑے ہو، قم فانذر، اور انذار کا کام شروع کرو، لوگوں کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، دین کی طرف بلاؤ، دعوت دین دو۔ چنانچہ پھر یہاں سے اب دعوت دین کا شروع ہوا کام، یہ تبلیغ کا کام شروع ہوا ہے۔ غار حرا سے تعلیم کا کام شروع ہوا تھا، اور یا ایو المدثر ڈھائی سال کے بعد اب یہ تبلیغ دعوت الی اللہ کا کام شروع ہوا، اور عمر بھر جاری رہا، تعلیم کا سلسلہ بھی عمر بھر جاری رہا۔ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو پھر جہاد کا احکام بھی آ گئے اور جہاد کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ تینوں کام چل رہے تھے، تعلیم بھی، تبلیغ بھی، جہاد بھی، اور یہ تینوں کام الحمدللہ آج بھی چل رہے ہیں، اور جب تک چلتے رہیں گے اسلام زندہ ہے، مسلمان زندہ ہے، یا اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک اس دنیا کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سلسلوں میں قائم رکھے اپنی رضا کے لیے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں آپ بنیاد دیکھیں، بنیاد کون سی چیز ہے؟ پڑھنا پڑھانا، سب سے پہلے اسی واسطے اس کا حکم آیا۔ پھر یہ کہ اگر علم نہیں ہوگا تو تبلیغ کس بات کی کریں گے، اور اگر علم نہیں ہوگا تو جہاد کیسے کریں گے؟ وہ تو فی الفساد فی الارض ہو جائے گا، دہشت گردی ہو جائے گی، وہ جہاد نہیں ہوگا، وہ تو دہشت گردی ہوگی، فساد فی الارض ہوگا اگر علم نہیں ہوگا۔ علم، جہاد کو جہاد بنانا، تبلیغ کو تبلیغ بنانا، یہ کام ہے مدرسوں کا، الحمدللہ مدرسوں میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور دشمنان اسلام جانتے ہیں کہ دین کی سب سے بڑی طاقت یہ مدرسے ہیں، اسلام کی سب سے بڑی طاقت نہ فوجیں ہیں، نہ پاکستان کا ایٹم بم اتنی بڑی طاقت ہے، نہ اور قدرت اور دوسرے وسائل اتنی بڑی طاقت ہے اسلام کی حفاظت کے لیے۔ اسلام کی حفاظت کے سب سے بڑے قلعے یہ مدرسے ہیں، جو دلوں کے اندر اسلام بھر دیتے ہیں۔ قرآن کو، پورا قرآن کو کہاں رکھتے ہیں؟ یہاں سے کون کھرچے گا، یہاں سے کون کھرچے گا سینے سے؟ یہ مدرسے قرآن سینوں میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ انگریزوں نے ایک زمانے میں یہ کام شروع کیا تھا کہ قرآنوں کو جلانا شروع کیا تھا، کہ ساری بنیاد اسلام کی قرآن ہے، اس کو ختم کرو۔ برسوں یہ کام کرتے رہے، ہزاروں لاکھوں نسخے دریا برد بھی کیے، پھر کسی نے کہا کہ میں تم کسی حماقت میں پڑھے ہو، اس قرآن کو تم کبھی ختم نہیں کر سکتے، لو آؤ کسی بھی مجمع میں چلو، میں کہتا ہوں، کسی بچے سے کہیں گے وہ کھڑا ہو کر سنا دے گا، چنانچہ ایسی وہ سنا دیا تو ان کو پتہ چلا کہ قرآن نہیں ختم کیا جا سکتا. تو یہ مدرسے ہیں الحمدللہ قرآن کی بھی حفاظت کر رہے ہیں الفاظ کی, یہ تو ناظرہ اور حفظ میں الفاظ کی حفاظت ہو رہی ہے, اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور قرآن کے علوم کی حفاظت بھی مدرسوں میں ہو رہی ہے, وہ کتابوں کی شکل میں ہو رہی ہے, دور حدیث سے فارغ ہوتے ہیں طلبہ انہیں کو انعامات دیے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان میں اخلاص بھی عطا فرمائے اور سنت کے طریقے پر ان سب کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.